أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 ان دو آیات میں جس اہم مسئلے کو بیان کیا وہ مسئلہ قصاص ہے. ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کیا گیا تم پر برابری کرنا یعنی قصاص لینا فی القتل مقتولوں میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آزاد آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے فمن عفی له پھر جو معاف کیا گیا واسطے اس کے من اخیہ اس کے بھائی سے فاتباع بالمعروف فمن عفی له من اخیہ شیئ پھر جو معاف کیا گیا واسطے اس کے بھائی سے یعنی اس کے بھائی کی طرف سے من اخیہ شیئ کچھ فاتباع بالمعروف پس اتباع کرنا ہے دستور کے ساتھ اچھائی کے ساتھ وأداء اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف مقتول کے ورسا کی طرف اس کے لیے جس کے لیے کسی چیز کے بارے میں اتفاق ہو گیا بإحسان خوبی کے ساتھ احسان کے ساتھ ذلك تخفیف یہ آسانی ہے ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمہ اور مہربانی ہے اور رحمت ہے فمن اعتدى پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذلك اس کے بعد فله عذاب الیم تو ہے اس کے لیے عذاب دردناک ولکم فی القصاص حیات اور تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو تاکہ تم ڈرتے رہو. کتب یہ مجھول کا صیغہ ہے اس کا معروف ہے کتب کتب یکتب نصر ینصر سے کتب کتاب کتبت کتابت کاتب مکتوب مکتوبت یہ سارے کے سارے صیغے اسی کاف تا با اصل مادے سے نکلتے ہیں کتب اس کے معنی لکھنا اور دوسرا معنی ہے اس کا فرض کرنا. کتبہ یہاں پر بمعنی ہے ای فرضا فرض کر دیا گیا علیکم تم لوگوں پہ. قصاص یہ مصدر سماعی ہے قص یا قص قص نصر ینصر کے باب سے, اس کا ترجمہ ہے کاٹنا, قدم بقدم چلنا. اور قص یا قص قص سن نصر ینصر سے ہی ہے یہ بیان کرنا, قصہ گوئی کرنا.
قاص یقاص قصاص سزا نافذ کرنا, قصاص کرنا, برابری کرنا. اور اس کا ایک معنی جو اس کے مفہوم کے بالکل قریب اور ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے برابری کرنا, یعنی قصاص, برابری اور عدل کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ جس طریقے کا کام کیا ہو اس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا کام کرنا, یہ ہے قصاص. اور قصاص کو قصاص کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں برابری اور عدل ہے. جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا خون کیا ہے جس طرح اس نے اس کا خون کیا ہے اسی طریقے پہ اس کا خون کیا جائے گا, یہ ہے برابری. تو کسی آدمی نے جس دوسرے کسی کے ساتھ جو کام کیا ہے اس کے ساتھ وہی کام کرنا, یہ ہے قصاص. اور اس کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے قدم بقدم ساتھ چلنا, یعنی کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ چلنا. اور یہ جو اس کا اصل لغوی معنی ہے یہ قرآن میں موجود ہے. ایک تو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد جو ان کے ساتھ سفر میں ساتھ تھا جب وہ ایک مقام پہ پہنچے اور واپس انہوں نے لوٹنا چاہا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں کہ فرتد علی آثارہما قصصا, وہ دونوں واپس پلٹے اپنے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں یہ ہے وقالت لأختہ قصی, اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو یہ کسی کے نقش قدم جو کسی کے چلنے کا نشان ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا تعاقب کرنا یا اس کا پیچھا کرنا. اور اسی سے قصہ گوئی ہے. قصہ گوئی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو شخص قصہ بیان کرتا ہے گزرے ہوئے واقعات کو وہ بیان کرتا ہے گویا کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کی نشاندہی کر رہا ہے اور گزرے ہوئے واقعات کا تعاقب کر رہا ہے, اس لیے قصہ گوئی کو قصہ گوئی کہتے ہیں. اور قصاص بھی اس لغوی معنی کے بالکل قریب ہے اور اس سے لیا گیا ہے کہ تعاقب کرنا, کھوج لگانا. تو جو شخص قتل کرتا ہے قاتل کا کھوج لگا کے اس کا تعاقب کر کے اس سے قصاص لیا جاتا ہے, اس لیے قصاص کو قصاص کہتے ہیں. اور اس لیے بھی قصاص کو قصاص کہتے ہیں کہ اس میں برابری ہے. جس طریقے پہ قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے اسی طریقے پہ قاتل سے بدلہ لیا جاتا ہے, اور یہ برابری ہے اور یہ مساوات ہے اور یہ عدل ہے. تو علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل مقتولوں میں, یعنی کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس میں, یہ قتلہ قتیل کی جمع ہے اور قتیل مقتول کو کہتے ہیں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی, عفی یہ مجهول کا صیغہ ہے, عفا یا عفو سے معاف کرنا, زیادہ کرنا, مٹانا. معروف یہ عرف یعرف ضرب یضرب سے ہے, جاننا, پہچاننا, اقرار کرنا. ادا ان یہ اسم مصدر ہے, ادا یا دی ادیون پہچان, پہنچانا کسی چیز کو کسی مقام تک پہنچا دینا اور ادائیگی کرنا یا ادا کرنا. ادا ان کا معنی ہے ادائیگی. تخفیف یہ مصدر قیاسی ہے باب تفعیل, خفف یخفف تخفیف, کمی, خفت, آسانی. فمن عفی له میں ہا قاتل کی طرف جا رہی ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو اگر کوئی یعنی مقتول کے وہ رسا میں سے معاف کر دیا جائے. من اخی ہے یہ, ہا بھی قاتل کی طرف ہے, یعنی یہ قاتل اس شخص کو اس کے بھائی کے مقتولوں کی طرف سے اگر معاف کیا جائے. اور یہاں پہ اخی ہے کا لفظ لا کر قرآن نے بتایا کہ جس شخص نے قتل کیا ہے وہ قتل کر کے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ ابھی تک تمہارا دینی بھائی ہے. من اخی ہے کہ لفظ نے بتایا کہ اس کے باوجود کہ اس نے قتل کیا لیکن وہ ابھی تک تمہارا دینی بھائی ہے، توبہ کر سکتا ہے، اس سے قصاص لیا جا سکتا ہے، اور وہ اگر قصاص نہ لیا جائے تو دیت ادا کر کے اس جرم سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے، تو ابھی تک وہ تمہارا بھائی ہے. اس لیے جب قصاص کا معاملہ ہو، دیت یعنی خون بہا لینا اس کا معاملہ ہو، تو اسلامی اخوت و بھائی چارے کو کبھی مت بھولو. اس کا خیال رکھتے ہوئے یا تو اس سے قصاص لو اور یا اس سے خون بہا لو، لیکن دونوں معاملات میں یہ کبھی نہ بھولو کہ وہ بہرحال ابھی تک مسلمان ہے اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. یہ دو آیات ہیں، ان میں قصاص کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کا تعلق انسانی جان کی آبرو اور انسانی خون کی حرمت سے ہے کہ انسانی خون کی حرمت اور انسانی جان اللہ کی نگاہ میں کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے. جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کا حرم ہے، تو اللہ کا حرم ہے، اور تیری حرمت بڑی عجیب، اور تیری حرمت بڑی عظیم، اور تیری حرمت بڑی اہم ہے. سب سے زیادہ حرمت تیری ہے، لیکن کسی مسلمان کا خون اور کسی مسلمان کی جان وہ تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ حرمت والی ہے. مسلمان کی جان یہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. تو کسی مسلمان کا خون بہانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے قصاص کے معاملے میں خود اپنی طرف سے حکم نازل کیا. قصاص کا حکم خود اللہ تعالی نے نازل کیا، اور یہ انسانی فطرت کو بنانے والے نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اس نے انسانوں کو بنایا، وہ سارے انسانوں کی فطرت سے خوب اچھی طرح واقف ہے. جس طرح سورہ ملک میں وہ یہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کی فطرت کیا ہے. اس انسانی فطرت کے مطابق اس نے عین عدل اور انصاف والے اس قانون کو نازل کیا جو کہ قانون قصاص ہے. جس معاشرے میں اسلامی حدود اور سزاؤں پہ عمل ہوتا ہے وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں اور جس ملک میں اللہ کے قانون کے بجائے انسانوں کے اپنے وضع کردہ قوانین نافذ ہوتے ہیں وہاں سوائے ظلم اور فساد، خون ریزی اور قتل کے اور کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو شک ہو تو یورپ اور امریکہ میں جرائم کا فیصد دیکھ لے. ایک سال میں امریکہ جو مہذب ترین معاشرہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں وہ ایک نمبر پر ہے، یا دوسرے یورپ کے معاشروں کو دیکھ لیا جائے اور ان ملکوں کو جہاں اسلامی قوانین، اسلامی حدود نافذ نہیں ہے وہاں جرائم کی شرح فیصد دیکھیں، اور پھر سعودی عرب میں آپ جرائم کی شرح اور فیصد دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا. اور اس کی وجہ اسلامی حدود کا نفاذ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی زمین پر 40 دن تک مسلسل بارش برستی رہے اس سے کہیں زیادہ اس زمین کی برکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہاں اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے. اللہ کے حکموں کو جب نافذ کیا جاتا ہے زمین سے سونا نکلتا ہے، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ کا قانون نہیں ہوتا جج اور عدالتیں اور وکیل جھوٹ بول بول کے اور شیطان کی عبادت کر کر کے اپنی طرف سے قوانین اور دستور بناتے ہیں اور اسلامی دستور کو نافذ نہیں کرتے، تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انسانی خون کی اتنی حرمت ہے کہ اللہ کا حبیب اسے حرم سے بھی زیادہ قیمتی اور عظیم قرار دیتا ہے. لیکن جس معاشرے میں اسلامی سزا نہیں ہے وہاں انسانی جان کی حرمت، انسانی جان کی حرمت تو نہیں ہے، انسانی جان کی وقعت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ چڑیا کے بچے یا کسی مرغی کی ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ اللہ کا قانون وہاں نافذ نہیں ہے. اللہ نے یہ قانون ویسے ہی بنایا، اللہ کے سامنے انسان کی حرمت تھی، انسانی خون کا معاملہ تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ دستور ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، انسانی معاشرے کے لیے ہے کہ جہاں قتل ہو وہاں قصاص ہو، اور جب قصاص ہوگا قتل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ اگر میں نے کسی کا خون بہایا تو میری گردن تن سے الگ کر دی جائے گی, کس کے اندر یہ جرت ہے اور کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی گردن زنی کی کسی کو اجازت دے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں وکیل جھوٹ بول بول کے قاتل کو چھٹکارا دلا دیتے ہیں اور جج فیصلہ انگریز کے قانون کے مطابق کرتے ہیں, اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے وکیلوں کے بارے میں اور ججوں کے بارے میں, کچہریوں اور عدالت میں کام کرنے والوں کے بارے میں کہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں اور نعت خوانی کے مقابلے میں عدالتوں میں ہوتے ہیں اور جج صاحبان کی صدارت میں محفل حسن قرات اور محفل نعت خوانی اور سیرت النبی کا جلسہ اور سب کچھ ہوتا ہے اور یہ لوگ عمرے بھی کرتے ہیں, لیکن قرآن کی آیات کی روشنی میں وہ شخص جو عمدن جان بوجھ کے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا یا کسی اور انسان کا قانون نافذ کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ نساء سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا اور اس کا حوالہ ہم بارہا دے چکے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور آیت نمبر 45 میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور آیت نمبر 47 میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو وہ صدر اور وہ وزیر اعظم اور وہ پارلیمنٹ اور وہ قانون سے متعلق اثر و رسوخ والے حکومت کے لوگ اور وہ کچہریوں اور عدالتوں کے وکیل اور جج اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نافذ نہیں کرتے, انگریز کے قانون پہ عمل درآمد کرتے اور کرواتے ہیں, یہ تین آیات وہ پڑھیں اور ان تین آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ دے دیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے, ہم تو قرآن کا یہ آئینہ دکھاتے ہیں کہ تم جج ہو, تم وکیل ہو اور تم گواہی دیتے ہو, گواہی دینے اور دلانے کا تعلق عوام سے ہے. تو جہاں جج اور وکیل بدترین مجرم ہیں وہیں ہمارے عوام میں وہ لوگ بدترین مجرم ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور جو پیسے لے کے کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں, بے گناہ کو گناہگار اور ملزم گردانتے ہیں اور ملزم کو بے گناہ کہہ کے اس کو چھٹکارا دلایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی دینے والے پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, چاہے وہ داڑھی رکھے, دیندار بنے, حج کرے, عمرہ کرے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت اس پہ حرام ہے, جنت میں تو وہ نہیں جائے گا, کسی اور جگہ اس کی مرضی ہے, اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. ہمارے ملک میں تو دین کا تصور کچھ اور ہے, دین کا تصور کچھ اور ہے اور اسی لیے قوم کو دھوکے میں رکھا گیا, دینی رہنماؤں نے قوم کی صحیح قیادت کا حق ادا نہیں کیا, علماء نے سیاست میں آ کے اور اپنے فروعی اختلافات کو ہوا دے کے ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی یا مشرق اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے کے جو اصل چیز تھی اس کی طرف سے لوگوں کا رخ بالکل ہٹا دیا ہے, اور سیاستدان اور دوسرے لوگ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں, انسانوں کی عبادت کرنے والے اور ہوائے نفس کی پوجا کرنے والے, یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. لیکن ہمیں تو گلہ علماء سے ہے, جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندیقی, مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندیقی, اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی. گلہ تو ان علماء سے ہے جو انبیاء کے وارث ہیں کہ انہوں نے اسلامی حدود, اسلامی سزاؤں کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں عوام کی رہنمائی نہیں کی. حقوق العباد کے بارے میں کیا رہنمائی کریں گے کہ مسجدوں میں انسانی خون کے چھینٹے انہیں علماء کی وجہ سے تو گرائے جاتے ہیں. یہ علماء اگر نہ ہوتے تو عام لوگ ہر مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے. یہی علماء انہوں نے آ کے کہا کہ بریلوی کی نماز دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی اور دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی, حنفی کی اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی, اہل حدیث کی حنفی کے پیچھے نہیں ہوتی. تو انہی کی وجہ سے مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوئے, صحیح رہنمائی کا حق ادا نہیں کیا. اگرچہ علماء حق بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور لیکن چونکہ وہ تعداد میں قلیل ہیں، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اکثر مساجد اور اکثر دینی مدرسے اور یہ مراکز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو دین کو انہوں نے اپنے پیٹ کا اور معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا مشن اور ان کی زندگی کا مقصد ہی گویا یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہو. تو اس لیے یعنی حقوق العباد کا معاملہ اتنا غیر اہم ہو گیا ہے، لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میرا اپنے اس دوسرے مسلمان بھائی سے اگر کچھ اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میرا دین مجھے اس بات کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ میں اپنے اس کلمہ مسلمان بھائی کو، کلمہ پڑھنے والے بھائی اور مسلمان بھائی، اس پہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، اس کو ماروں پیٹوں، اس کو زخمی کروں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو لوہے کے ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے. کسی نے لوہا اٹھایا ہوا ہو کندھے پہ اور مذاق میں یا یوں ہی اس کو اگر اپنے بھائی کی طرف یوں کرے، اشارہ کرے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. اور دوسرے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جب لوہا اور ہتھیار لے کے گھر سے باہر نکلو ان کے سرے چھپا دیا کرو، کہیں رش اور بھیڑ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس لوہے سے کسی مسلمان بھائی کو راستے پہ چلتے ہوئے تکلیف پہنچے. اور یہاں تو ایک دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے جو مخالف فرقے کے آدمیوں کو مار کے چلا جائے. حقوق العباد کا کہاں خیال ہے؟ حقوق العباد کہاں چلے گئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو یہود و نصارہ اہل کتاب کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں انسانی حرمت کی خاطر، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو ہم اپنے ہاتھ سے مارنا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یعنی میں اگر دیوبندی ہوں، میں نے اگر کسی بریلوی کو جان سے مار دیا تو مجھے میرے فرقے کا مولوی یہ کہے گا کہ تم تو جنتی ہو، تم نے آج ایک مشرک کو مارا. اور اگر کسی بریلوی نے کسی دیوبندی کو مار دیا تو اس کا مولوی یہ کہے گا کہ تم جنتی ہو، تم نے ایک وہابی کو جہنم میں آج رسید کر دیا، حالانکہ یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا قتل کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، متفق علیہ حدیث ہے. کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا کفر ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا کسی بے گناہ کو، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے کراچی شہر میں میلاد کے نام پہ جلوس نکالا گیا، اور میلاد رسول کی میلاد کے نام پہ جلوس نکالنے والوں نے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملہ کیا اور خون بہایا، اور اس کے بعد بڑے فخر سے عصر کی نماز وہیں سڑک پہ ادا کی، اور جا کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج ہم نے بڑے بڑے دو محاذ فتح کیے ہیں کہ وہابیوں کی دو بڑی مسجدوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا. اسی طریقہ کی زیادتی دوسری طرف سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہی زیادتی اہل حدیث اور احناف کے اختلافات میں بھی ہوتی ہے. یہ اختلافات تو پہلے بھی رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چار اماموں کا اختلاف یا علماء کا آپس کا جو اختلاف ہے یہ ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے. ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے. یعنی جب اسلام کی تبلیغ کی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیوبندی برانڈ ٹریڈ مارک کا اسلام یا بریلوی ٹریڈ مارک کا اسلام، حنفی اسلام یا سلفی اسلام، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اسلام جو کہ دین ہے اس کی دعوت دی جائے گی. تبلیغ میں کسی اختلاف کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ ترجیح کے لیے ہے. یعنی ترجیح کا معنی یہ ہے کہ ایک کے نزدیک یہ کام افضل ہے، دوسرے کے نزدیک وہ کام افضل ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شرک کو شرک نہ کہا جائے، بدعت کو بدعت نہ کہا جائے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جس آدمی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ شرک اور بدعت کیا ہے، اس کو آپ پہلے سمجھائیے. ترجیح، اب مثلا جو اختلاف ہے، رفع یدین کا اختلاف ہے، آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا، ناف پہ ہاتھ باندھنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، یہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے، یہ اسلام ترجیح، یہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ترجیح کا ہے. یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ قوی اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ان کے ہاں ترجیح اس حدیث کو دی جاتی ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ترجیح اس حدیث کو دی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ نیچے ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں. تو مسئلہ ترجیح کا ہے، تبلیغ کا نہیں ہے. اور کسی کے نزدیک بھی یہ شخص، یہ کوئی شخص بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی یا ناف پہ ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی. مسئلہ بہتر اور غیر بہتر کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، مسئلہ اسلام اور کفر کا نہیں ہے. لیکن بنا لیا لوگوں نے اس کو مسئلہ اسلام اور کفر کا، ایک دوسرے کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث کے مجموعے ہیں اور یہ بات ہم نے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور سود کے ان سارے 73 درجوں یا 72 درجوں 70 سے زیادہ ہی ہیں. ان یعنی کم درجہ سب سے کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ زنا کرے، یہ تو کم درجہ ہے، اور 70 سے زیادہ درجے ہیں. اور 70 سے زیادہ سارے درجوں سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اور ان سارے درجوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی بے عزتی اور اس کی بے آبروئی کرے، اس کی غیبت کرے، اس پہ بہتان لگائے، اس کو تکلیف پہنچائے. اب یہ حدیث آپ سامنے رکھیے اور اپنے ملک میں حقوق العباد کی پامالی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ زبان کے نام پہ، زمین کے نام پہ، فرقے اور مسلک کے نام پہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو کس طریقے پر نقصان پہنچا رہا ہے. اور آپس کا وہ اختلاف کے جو معمولی اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ رکھتے ہوئے بھی آپس میں مسلمان باہم شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمارے سلف صالحین کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن آج آ کے یہ ہوا، اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ اس جماعت کا آدمی ہے، دوسری جماعت کا آدمی، اس جماعت کا آدمی اس سے کبھی کھلے دل سے نہیں ملے گا، اور اس جماعت کا آدمی اس جماعت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرے گا. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے. یہ ساری وہ حدیثیں ہیں، ان کو آپ اوپر رکھیے، اور نیچے پھر دینی جماعتوں اور ان لوگوں کے احوال کو دیکھیے جو دین کے نام پہ لوگوں کو اس وقت تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں، سمجھ لیں، لکھ لیں، اور پھر اس پیغام کو ہندوستان پاکستان جا کے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں کہ ہر وہ دینی لیڈر، ہر وہ مولوی، خطیب، امام، پیر و مرشد، مربی، امیر، ناظم، بڑا کچھ بھی ہو، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو دوسرے بھائی سے لڑاتا ہے، اس کا آپ محاسبہ کریں اور اس کو یہ آیات اور یہ احادیث سنائیں. اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو فدیہ، اور اگر وہ اصلاح نہیں کرتا تو کان پکڑ کے آپ وہاں سے نکال دیں کہ تم مفسد ہو، تم مصلح نہیں ہو. مسلمان کی صفت عموماً اور عالم کی صفت خصوصاً یہ ہوتی ہے کہ مصلح ہوتا ہے، وہ مفسد نہیں ہوتا. تم مفسد ہو، تم مصلح نہیں ہو. اور ہمیں اسلام